الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت اللہ مولانا علی خان رحمۃ اللہ علیہ مجدد فی التصوف، مجدد نہیں مجتہد، مجدد آپ نے غلط لکھا ہے، مجتہد فی التصوف، برائے کرم ان کے اجتہادی کارناموں پر روشنی ڈالی. آپ کا سوال لکھنے میں غلط ہے، مقصد آپ کا بھی وہی ہوگا لیکن لکھا غلط. مجتہد اس ہستی کو کہتے ہیں جو موجودہ حالات میں اگر کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہوں جن میں مختلف آراء ہوں، ان میں سے کس رائے کو پسند کیا جائے، قرآن و سنت یا سلف صالحین کے فیصلوں میں جانچ کر اس کی تمثیل یا اس کے برابر کا واقعہ ڈھونڈ کر اس کا صحیح تعین کرے، اسے اجتہاد کہتے ہیں. اتنی مجتہد کو اپنے پاس سے چیزیں نہیں لاتا، یا پھر مرور زمانہ سے کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جو دین ہوتی نہیں لیکن ابتدان شروع کی جاتی ہیں بات کو سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر رفتہ رفتہ وہ مثالیں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ انہیں دین کا حصہ سمجھ لیا جاتا ہے، ان کے بغیر کوئی آگے چلتا نہیں. تو مجتہد کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کا فیصلہ قرآن و سنت، متقدمین صحابہ کرام سلف صالحین اور ان کی آراء، ان کے فیصلوں، ان واقعات کو دیکھ کر اس کی مثال تلاش کرے اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کرے. یہ اجتہاد ہوتا ہے. مجتہد کو اپنی طرف سے چیزیں اس میں داخل نہیں کرتا، بلکہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو اگر کچھ اشتباہ، غلط فہمیاں یا سوال پیدا ہو گئے ہیں جن کا جواب نہیں ہے، تو مجتہد کی نظر تفسیر پہ بھی ہوتی ہے اور شارحین حدیث اور حدیث سے کما حقہ واقف ہوتا ہے، فقہ سے کما حقہ واقف ہوتا ہے، دین کے تمام شعبوں پہ اس کی وسیع نظر ہوتی ہے. اور اجتہاد آسان کام نہیں ہے، سب سے مشکل کام ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو مجتہد ذمہ دار ہوتا ہے آخرت تک ان کے کردار کا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتہد پورے خلوص سے اپنی کوشش کر کے جو فیصلہ کرتا ہے، اگر اجتہاد میں غلطی بھی ہو جائے تو اللہ کریم اسے معاف فرما دیتے ہیں. کہ انسان ہے، اس نے پورے خلوص سے، پوری محنت سے، جانفشانی سے اجتہاد کیا، بعد میں کوئی دوسرا مجتہد دوسری رائے کو بہتر ثابت کرتا ہے تو وہ ترک کر دی جاتی ہے اور مجتہد پہ گناہ نہیں ہوتا. اور اگر کوئی جان بوجھ کر اپنی شہرت کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ مجتہد نہیں ہوتا، وہ گمراہ ہوتا ہے. تو یہ 10 منٹ جو ہیں یہ اجتہادی کارنامے بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف میں بہت رکویا بسا گیا تھا، بہت زیادہ، اتنا کچھ آ گیا تھا کہ ایک بہت بڑی بات یہ تھی، وہ تھی تصور شیخ. اب بھی سارے سلسلوں والے اسی سے شروع کراتے ہیں کہ شیخ کا تصور کر کے ذکر کریں، شیخ میرے ساتھ ہے، پھر شیخ مجھے نظر آ رہا ہے، پھر اسی طرح سے تصور کریں حضور کا، پھر آہستہ آہستہ تصور کو چھوڑ دیں اور حقائق کو دیکھیں۔ تو یہ کتنا مشکل کام تھا کہ لوگ ساری عمر اسی تصور پہ ہی ڈٹ رہتے ہیں، اور پھر رفتہ رفتہ وہ اوصاف جو اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ اسی تصور شیخ میں لوگ ماننے لگ جاتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کلی طور پر ختم کر دیا، اور ذکر میں، توجہ میں اور متوجہ اللہ ہونے کی تلقین فرمائی، اور ذکر میں اور توجہ میں وہ قوت پیدا کی کہ تصور کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ جو حقائق سمجھ آتے ہیں آدمی ان پہ چلتا ہے۔ اسی طرح بہت سے مراقبات تھے جو پہلے ضروری جز سمجھے جاتے تھے، وہ کاٹ چھانٹ کے خالص اور صاف ستھرا راستہ متعین فرمایا۔ تو یہ سب آپ کا اجتہادی کارنامہ تھا، اس لیے مجدد نہیں مجتہد فی التصوف کہا جاتا ہے۔ اگر انسان کسی کو دلی طور پر ناپسند کرتا اور اسے مروت نبھاتے ہوئے ملنا پڑے تو یہ منافقت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کسی کو آپ پسند نہیں کرتے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی خوش آمد کرتے ہیں تو یہ منافقت ہے۔ کوئی انسان ملتا ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ ملتا ہے تو اسے با اخلاق طریقے سے ملتے ہیں، تو یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر آپ اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور اسے پسند بھی نہیں کرتے اور بظاہر اس کی خوش آمد کرتے ہیں تو یہ منافقت ہے۔ ذکر قلبی سے حلال اور حرام میں تمیز پیدا ہوتی ہے، ناپاک اور حرام اشیاء قلبی کیفیات کو تباہ کر دیتی ہیں۔ تو پھر ایسے رشتہ دار، دوست احباب جن کے روزی کمانے کے ذرائع ناجائز ہیں، ان کے یہاں کھانے پینے رہنے میں کن حدود کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ شرعی طور پر اگر کوئی کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے تو وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ وہ تلاش کرے کہ وہ کہاں سے کماتے ہیں، وہ خود مکلف ہیں اس کے، وہ مہمان مکلف نہیں ہے اس بات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی دعوت بھی قبول فرمائی، تو یہود کہاں سے حلال کماتے تھے؟ ایک تو شرعی طریقہ ہے، اور آگے کمانے والے کے دو ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک تو ذریعہ ہے کہ عام آدمی ہے لیکن وہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، نہیں پتا حلال ہے حرام ہے۔ ایک ہے کہ اس کا پیشہ ہی حرام ہے، مثلا شراب بیچتا ہے یا سود کا کاروبار کرتا ہے یا فحاشی کا کاروبار کرتا ہے، تو پیشہ ہی حرام ہے، اس سے تو اجتناب شرن بھی ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ اس کے پاس ہے ہی حرام، تو وہ اجتناب شرن بھی ضروری ہے۔ جہاں شرن اجازت بھی ہے وہاں شرن گناہ کوئی نہیں، لیکن اگر کھایا جائے تو کیفیات کو نقصان ضرور دیتا ہے، نحوست اس میں ضرور ہوتی ہے اور وہ نقصان ضرور دیتی ہے۔ ہمیں سلسلہ لیا کہ کچھ مشائخ مثلاً خواجہ عبید اللہ احرار، خواجہ علیہ الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صالح کے حالات زندگی کے بارے میں تفصیلات درکار ہیں، مشائخ سلسلہ کے بارے میں تفصیلات المرشد میں شائع ہو چکی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کون سے مہینے کا المرشد تھا، المرشد کا اسٹاک ریزرو ہوتا ہے لائبریریوں میں، تلاش کر لیں اور پڑھیں، یا انہیں کہیں دوبارہ سے الگ پمفلٹ چھاپ دیں۔ بھنگ یا کسی نشاور پودے کو جو سوکھا ہوا ہو تندور جلانے یا چولہے انڈیا پکانے کا کام، یہ فقہ کے سوال ہیں، آپ علماء سے کیوں نہیں پوچھتے؟ کتنے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں؟ جلانے کی لکڑی کو فی نفس ہی حلال حرام نہیں سمجھا جاتا، جلانے کی لکڑی ہوتی ہے، فضول سی بات ہے. عورت عزت عظمت کی خاطر اپنے آپ کو ختم کر سکتی ہے کنویں میں چھلانگ لگانا یا زہر کھانا، نہیں یہ جائز، خودکشی جائز نہیں ہے. اگر کوئی عزت نہیں بچا سکتی اور اس کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے تو شرعاً اس پہ گناہ نہیں ہوتا، نہ اس پہ کوئی فقہات جاری کرتے ہیں. استعاذہ کی حالت میں نماز قرآن پاک کے کیا احکام ہیں؟ استعاذہ کی حالت میں ہر نماز کے لیے وضو الگ کرنا پڑتا ہے، لیکن نماز چھوڑی نہیں جا سکتی، اور جب وضو ہو تو اس سے قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے. بیل بھینسے کو گائے بھینس کا بند کرانے، لوگوں سے اجرت وصول کرنے کے لیے پالنا جائز نہیں، بھائی یہ حرام ہے، پیشاب کا کاروبار حرام ہے. اگر کوئی رکھتا ہے تو فی سبیل اللہ لوگوں کو دے، نہیں تو نہ رکھے، کوئی ضروری ہے یہ پیشہ نہیں ہے، اور اس کی اجرت لینا حرام ہے. لیکن یہ سارے فقہ کے سوال ہیں، ان کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ فقہ کے سوال علماء حضرات تشریف رکھتے ہیں، ان سے پوچھا کریں.